جی اٹھو گے تم اگر بسمل ہوئے، وہ عنوان ہی ایسا ہے، تڑپتا ہوا جلا بھنا عنوان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ. ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہے، جی اٹھو گے تم اگر بسمل ہوئے. بسمل جو ہے وہ مشہور ہے، مرغ بسمل، یعنی کہ جب مرغ کو ذبح کرتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے تو مرغ کیسے تڑپتا ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو ناموافق حالات ہوں اور گناہ سے بچنے میں جو مجاہدہ انسان کو ہوتا ہے اور نفس کی خواہش کے خلاف چلتا ہے، تو بعض نفوس ایسے ہوتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ ان کو مجاہدہ ہوتا ہے، مثلا نامحرم سے نگاہ بچانے میں بہت مشکل معلوم ہوتی ہے اور بس نہیں چلتا کہ اس کو دیکھ لیں، لیکن اولیاء اللہ کی صحبت کی برکت سے اور ان کے تعلق کی برکت سے وہ نگاہ کو بچاتے ہیں، تڑپتے ہیں مرغ بسمل کی طرح. یہ خواہش ہے زبردست کہ دیکھ لو اس حسین کو. مزاج عاشقانہ ہے. حضرت والا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مختلف لوگوں کے مجاہدات مختلف ہوتے ہیں، کسی کو حسن پرستی کا اس قدر شوق وہ ہوتا ہے، ذوق و شوق، کہ وہ فرماتے تھے کہ سو حسین دکھلا دو اس کو، کہ بھائی اب تو تمہارا دل ٹھنڈا ہو گیا، ایک رہ گئی ہے، تو وہ کہے گا نہیں وہ بھی لاؤ، اس کو بھی دیکھوں گا. نفس کا مزاج جو ہے وہ جہنمی ہے، نفس کا مزاج جہنمی ہے، دوزخی مزاج ہے اس کا، کہ جیسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوزخ سے فرمائیں گے کہ حلیم تلا تھی، کیا تیرا پیٹ بھر گیا، تو جہنم کیا کہے گی، حل میں مزید کیا کچھ اور بھی مال ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. اور پھر اللہ تعالیٰ جب کافروں سے بھر دیں گے جہنم کو، کافروں اور مشرکوں سے، تو تب بھی وہ یہی کہتے رہے گی حل میں مزید، اس کا پیٹ اتنا بڑا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنے قدم تجلی اس پر رکھ دیں گے، اپنی تجلی جہنم پر رکھ دیں گے، تو وہ کہے گی قط قط، اور ایک روایت میں تین مرتبہ ہے قط قط قط، بس بس میرا پیٹ بھر گیا. اور یاد آیا کہ حضرت والا رحمہ اللہ بعض اوقات غلبہ محبت میں یہ بھی روتے تھے، رو رو کے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ جب جہنم کا پیٹ آپ کی تجلی سے بھرے گا تو اے اللہ آپ اپنی تجلی سے بھر دیجئے گا، ان کافروں کو ہدایت دے دیجئے، جہنمیوں کو آپ ہدایت دے دیجئے، جہنم سے خلاصی دے دیجئے، جہنم کے پیٹ اپنی تجلی سے بھر دیجئے. تو غرض یہ کہ وہ جہنمی مزاج ہے نفس کا، کہ اور چاہیے، کیونکہ حضرت فرماتے تھے کہ گناہ سے پیٹ نہیں بھرتا انسان، یہ نفس جو لگا ہوا ہے، تو شیطان لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے کہ بھئی ایک بس یہ ایک گناہ اور کر لے دل سکون سے ہو جائے گا، دیکھ لے، کیونکہ بے چینی ہے دیکھنے کی، تو دیکھ لے تاکہ تو سکون سے ہو جائے. فرمایا کہ یہ دھوکہ ہے شیطان کا اور نفس کا، دیکھنے سے بے چینی اور بڑھتی ہے، اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ، تو نفس کا مزاج جہنمی ہے، تو اس دھوکے میں نہ آنا. اور ایک صاحب نے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت دیکھنے کا بہت شدید تقاضا ہوتا ہے اور دل کرتا ہے کہ میں دیکھ لوں تو مجھے آرام مل جائے گا، کہ بھئی دیکھ لیا آپ چین سے بیٹھ جاؤ. فرمایا ہرگز نہیں. تو اس سے بچنے کی کیا تدبیر ہے؟ تو یہ سوچو کہ بھئی دیکھنے کے بعد یہ سوچو کہ کتنی دیر تک تکلیف رہتی ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھنے کے بعد 72 گھنٹے تک میں تڑپتا رہتا ہوں، کاش یہ مجھے مل جاتی، کاش اور دیکھ لوں اور دیکھ لیتا، اور نہیں دیکھنے اگر نہیں دیکھتا ہوں تو 3-4 گھنٹے تک رہتی ہے، بس اس کے بعد پھر وہ سب رفا دفا ہو جاتا ہے، معاملہ یاد بھی نہیں آتا. فرمایا کہ خود فیصلہ کر لو کہ اتنی تکلیف دیکھ کر اتنی تکلیف اٹھانا، حسن معلوم کی تکلیف اٹھانا، حسن نامعلوم کی تکلیف اٹھانے سے کتنی شدید ہے، اس نے معلوم یعنی جب دیکھ لیا تو معلوم ہو گیا ناک کیسی ہے آنکھ کیسی ہے چہرہ کیسا ہے نا ڈاکٹر صاحب یہی ہے نا اور ایک یہ ہے کہ بھائی معلوم نہیں کیسی ناک تھی کیسا آنکھ تھا کیسی آنکھ تھی کیسا چہرہ تھا تو تھوڑی دیر میں وہ جاتا رہتا ہے تو فرمایا کہ اس حسن نامعلوم کی تکلیف کو برداشت کر لو تو غرض یہ کہ بعض لوگوں کا مزاج بہت زیادہ عاشقانہ ہوتا ہے تو بعض لوگوں کو نہیں بھی ہوتا بعض لوگوں کو کم ہوتا ہے بعض لوگوں کو تجارت کا اس قدر بھوت سوار ہوتا ہے کہ تجارت میں وہ کوئی حسین عورت آئے بدصورت آئے کوئی بھی آئے پیسہ لاؤ جلدی اور نکلو مال دو بس ان کو مال سے مطلب ہوتا ہے مال کی محبت کسی کو شکل کی محبت کسی کو بڑھیا کپڑوں کی محبت یہ سب بت ہیں دنیا کی محبت میں شامل ہے سب چیز جہاں بھی دنیا کی محبت کا تذکرہ ہوتا ہے عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ مال کا تذکرہ ہے نوٹوں کا تذکرہ ہے سونے چاندی کا تذکرہ ہے ایسا نہیں ہے بلکہ دنیا کی محبت میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کی محبت خدا سے غافل کرتے ہیں مولانا رومی رحمہ اللہ کا شعر ہے فرماتے ہیں کہ چیز تو دنیا از خدا غافل بدن دنیا کیا ہے اللہ تعالیٰ سے غفلت کا نام ہے دنیا اللہ سے غفلت کا نام ہے نہ قماش و نقرو فرزند و زن سونے چاندی اور بیوی بچوں کا نام دنیا نہیں ہے دنیا نام ہے اللہ سے غفلت کا تو جہاں بھی دنیا کی محبت کا تذکرہ ہوگا اس میں ساری چیزیں شامل ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو چیز اللہ سے غافل کر دے وہی اس کا بت ہے بت ایک تو پتھر کے بت ہیں ایک یہ چلتے پھرتے بت ہیں لیکن چونکہ فی زمانہ یہ بے حیائی اور فحاشی بے پردگی کا جو سیلاب ہے یہ فی زمانہ کیا بلکہ ایک زمانے سے ہمارے حضرت نے فرمایا کب آج سے تقریباً 100 سال پہلے کہ میں دیکھتا تھا کہ کیونکہ ہمارے حضرت کی عمر 90 برس میں وصال ہوا تھا نا اور بعض روایات اس سے بھی زیادہ کی ہیں 1-2 برس اور زیادہ تو 90 برس میں تو حضرت کا وصال ہوا تو آج تو وصال ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا غرض یہ کہ قریباً 100 برس کی بات ہے یہ چلو 80 برس پہلے کی بات جب سے حضرت والا نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ بے حیائی اور فحاشی کا ایک سیلاب آنے والا ہے کس زمانے سے حضرت کو ادراک ہو گیا اس کا کیونکہ اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ ادراک دیتے ہیں زمانے کی جو خرابیاں ہوتی ہیں عیوب ہوتے ہیں وہ اللہ والوں پر کھولتے ہیں تاکہ وہ اس کی اصلاح کریں تو بعض چنے ہوئے بندے اللہ کے ہوتے ہیں اسے تو ہمارے حضرت نے اس کو محسوس کیا اور پھر اسی زمانے سے حضرت والا نے نگاہ کی حفاظت کا مضمون بیان کرنا شروع کیا تو غرض یہ کہ حضرت فرماتے تھے کہ بعض لوگوں کا مزاج بہت زیادہ عاشقانہ ہوتا ہے تو جن کو زیادہ عشق ہوتا ہے حسن پرستی کا مرض ہوتا ہے تو ان پر آرے چل جاتے ہیں جب وہ نگاہ کی حفاظت کرتے ہیں تو دل پر آرے چل جاتے ہیں وہی بات مرغ بسمل کی طرح نفس تڑپتا ہے کہ دیکھ لے دیکھ لے لیکن خدا کا خوف غالب آ جاتا ہے کسی اہل خشیت اہل تقوی کی صحبت سے وہ خوف غالب آ جاتا ہے تقوی غالب آ جاتا ہے اور وہ نہیں دیکھتا تو یہ مرغ بسمل کی طرح نفس تڑپتا ہے تو یہ اس کیفیات کو اس میں بیان کیا گیا ہے اچھا واضح لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسا ولی اللہ ہے کہ اس کو گناہ کا تقاضا آتا ہے تو گناہ کا تقاضا ہر انسان میں اللہ نے رکھا ہے یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم غور سے پڑھے تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی عرض کر رہے ہیں وما ابری نفسی ان نفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی اور تفاسیر میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام یعنی انبیاء کا بھی کمال یہی ہوتا ہے کہ کمال درجے کا تقاضا ہونے کے باوجود ایک ذرہ بھی گناہ کی طرف میلان نہیں ہوتا تقاضا ہونا اور ہے میلان ہونا اور ہے اور عمل کرنا اور ہے عمل پر معاوضہ ہے یہ نہیں کہ نعوذ باللہ وہ چاہتے تھے کہ میں برائی میں استعمال ہو جاؤں نہیں ان کو خدا کا ایسا خوف اس وقت بھی تھا اور وہ جانتے تھے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے پوری تفسیر میں لکھا ہے تو غرض یہ کہ تقاضا ہونا اور ہے اس سے شیطان اور نفس جو ہے اے بھائی ان کو جلاؤ ذرا کہاں چلے گئے آپ؟ تقریر میں مزہ نہیں ہے، درد نہیں ہے، اور کیا، لوری کا مزہ ہے اس میں. اچھا اشعار شروع کرتے ہیں. جی اٹھو گے تم اگر بسمل ہوئے. ارے اس میں تو تشریح ہے، میں اپنی تشریح کرنے بیٹھ گیا، بتائیے یہ حال ہے.
سینکڑوں غم سے ملی کو رجا، سینکڑوں غم سے ملی کو رجا، جو تمہارے درد کے حامل ہوئے، جو تمہارے درد کے حامل ہوئے، سینکڑوں غم سے ملی کو رجا، جو تمہارے تم نہیں حاصل جو کچھ حاصل نہیں، تم ہوئے حاصل جو سب حاصل ہوئے، تم نہیں حاصل جو کچھ حاصل نہیں، تم نہیں حاصل جو کچھ حاصل نہیں، تم ہوئے حاصل جو سب حاصل.
ہمارے صاحب رحمہ اللہ ان اشعار کی تشریح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ علم بہت بڑی نعمت ہے، بہت صحیح راستے پر رکھتی ہے، لیکن ایسے ہی ہے جیسے بہت زبردست کار ہے، ڈرائیونگ بھی ضروری ہے. مرسیڈیز کار تو لے کے آ گئے اور ڈرائیونگ سیکھی نہیں تو کہیں بھی جا کے ٹکرا دے گا. اگر علم رہزن کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو اس سے قتل و خون کا کام لے گا. علم اس کا آلہ ہے، وہ بربادی اور گمراہی کا سبب ہوتا ہے، اور جس نے علم پر عمل کرنا سیکھ لیا، اللہ تعالیٰ کی محبت سیکھ لی، کسی شیخ کامل کے سامنے اپنے نفس کو مٹا دیا، تو کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اس کو سب کچھ حاصل ہو گیا، کیونکہ جس کو اللہ مل گیا اس کو کیا نہیں ملا، اس کو سب کچھ مل گیا.
سینکڑوں غم سے ملی کو نجات، جو تمہارے درد کے حامل ہوئے، تم نہیں حاصل جو کچھ حاصل نہیں، تم ہوئے حاصل دل کو حاصل ہوئے، تم ہوئے حاصل دل کو حاصل ہوئے.
آج کل یہ تو بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ بعض لوگوں نے کتابیں پڑھ لی ہیں اور اپنی عقل سے اس سے نتیجے نکال کر لوگوں کو بیان کرنا شروع کر دیا ہے، تو اس طرح سے وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا انہوں نے. اور یہی جیسے حضرت نے فرمایا کہ اگر کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر کچھ اپنے نفس کو مٹا لیا جائے تو پھر یہ صحیح راستے پر آ جاتا ہے، علم کا استعمال صحیح ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے.
آپ تک لائی جو موجے آپ تک لائی جو موجے رنج و غم، اس پہ قربان سینکڑوں ساحل ہوئے، اس پہ قربان سینکڑوں ساحل ہوئے.
ہمارے رحمۃ اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ سراسر محبت ہی محبت ہے. تو جس طرح سے ماں اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے کہ وہ کوئی گندا کام کر رہا ہے، مثلا مٹی کھا رہا ہے، تو وہ اس کو فوراً روکتی ہے، کھینچتی ہے، لیکن بچہ نہیں مانتا. جس کام سے منع کیا جائے بچے کی نفسیات ہے کہ وہ اور زیادہ کرنا چاہتا ہے اس کو، تو وہ بچہ نہیں مانتا اور مٹی کھاتا ہے، کیچڑ کھاتا ہے. تو کبھی کبھی اس کو صحیح کرنے کے لیے، صلاح کے لیے ماں اس کو مارتی ہے، تھپڑ لگا دیتی ہے تاکہ وہ اس سے رک جائے. تو یہ اس قسم کے تھپڑ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو لگاتے ہیں بوجہ محبت کے، بوجہ غضب اور ناراضگی کے مومن کو یہ تھپڑ نہیں لگتے بلکہ بوجہ محبت کے لگتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف آ جائے، مجھ سے رجوع کر لے، مجھ سے مانگے اور مجھ سے معافی مانگے، میں اس کو معاف کر دوں اور اپنا محبوب بنا لوں. ان اللہ یحب التوابین، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کثرت سے توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں. تو اس واسطے خدا تعالیٰ کوئی مصیبت پریشانی رنج و غم بھیج دیتے ہیں. کبھی کسی عزیز کا انتقال ہو گیا, یا کبھی کوئی بیماری آ گئی, یا کبھی مال میں تنگی ہو گئی, یا اور کوئی پریشانی آ گئی. تو یہ پریشانیاں بھیجنے والا کون ہے؟ حکم الحاکمین ہے. تو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائے تو یہ پریشانی, یہ مصیبت اس کے لیے برائے رحمت ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں صبر کے ذریعے, کہ یہ صبر کرے اور ہم سے رجوع کرے, ہم سے روئے, ہم سے مانگے. ساری دنیا کے دروازوں پہ اس نے کھٹکھٹایا, کہیں کام نہ بنا. اب ذرا ہمارے پاس بھی آ جائے یہ, ہم اس کا کام بنا دیں. تو یہ آپ تک لائی جو موج رنج و غم, جو یعنی حضرت نے واقعہ مثالی سمجھایا تھا کہ دیکھو بھائی, ایک شخص جو ہے وہ اپنے معشوق کی تلاش میں پھر رہا ہے, اور معشوقوں کا جو حال ہوتا ہے, دنیاوی معشوقوں کا اول جلول بھی ہوتے ہیں, راتوں کو ان کو نیند نہیں آتی, اور وہ معشوق تو پڑا سوتا رہتا ہے, ہے نا. اس پہ آپ کو بہت ہنسی آتی ہے, کیا بات ہے. وہ کیا شعر ہے سنائی تو, ہاں, سلا عشق مجازی کا. یہ کیسا ہے ارے توبہ, کہ عاشق روتے رہتے ہیں, سنم خود سوتا رہتا ہے. معشوق تو سو رہا ہے اطمینان سے, یہ بےچارے راتیں گوا رہے ہیں, ناپاک بھی ہوئے ہوئے ہیں, نیندیں بھی اڑی ہوئی ہیں, اور دماغ بھی گھوم رہا ہے, چکر بھی آ رہے ہیں. تو غرض یہ کہ ایک شخص اپنے معشوق کی تلاش میں پھر رہا تھا, رات گئے تو وہ گلیوں میں پھر رہا تھا, تو پولیس والوں نے دیکھا کہ یہ کوئی مشکوک آدمی ہے, تو اس کے پیچھے لگے. وہ اس نے دیکھ لیا, اب وہ بھاگا ہے, اور پولیس والے ڈنڈا لے کے اس کو کوئی مجرم سمجھ کے اس کے پیچھے ڈنڈا لے کے بھاگ رہے ہیں. تو وہ بہت دوڑایا اس کو, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر دوڑتا رہا گلیوں میں, پولیس والوں نے پیچھا نہ چھوڑا. اچانک دیکھا کہ ایک مکان کی دیوار, یعنی بڑی مصیبت میں آ گیا وہ, دوڑتے دوڑتے انتہائی پریشان حال ہو گیا, مصیبت زدہ ہو گیا, اور بچنا بھی ہے اس کو. تو اچانک جو ہے وہ دیکھا کہ ایک مکان کی دیوار اس قابل ہے کہ اس میں اندر کود سکتا ہے. جلدی سے اس میں کود کے چھپ گیا, مگر جیسے کودا تو اس کی چوٹ بھی لگی, اور بھی زیادہ درد شروع ہو گیا, چوٹ بھی لگ گئی ٹھیک ٹھاک. لیکن دیکھا کہ جس کو میں تلاش کر رہا تھا وہ سامنے کھڑا مسکرا رہا ہے, اور پھر تو تھانے والوں کو بھی دعائیں دے رہا ہے کہ ارے بھائی اللہ ان کی جزائے خیر دے, یا ہمارا مقصود بڑھایا, ہے نا. تو اسی طرح سے یہ چھوٹی موٹی پریشانیاں تکالیف تھوڑی دیر کو جو ہوتی ہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے, اسی لیے ہوتے ہیں کہ محبوب پاک سے ہماری ملاقات ہو جائے. غرض اتنی ہے بس پیرے مغاں کے جام و مینا سے, کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے. خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کر دینا شیخ کا کام یہی ہے, اور جب تعلق پیدا ہو جاتا ہے پھر شیخ کی ضرورت نہیں, ختم. اب ڈائریکٹ معاملہ ہے, پھر وہ اوروں کا حادی بن جاتا ہے, اوروں کو بھی راستہ دکھاتا ہے کہ بھائی آ جاؤ, تم بھی مزے کر لو, محبوب سے مل لو. اس لیے جو مسائل پریشانیاں کوئی آ جاتی ہیں تو اللہ سے رجوع کرنا چاہیے اور اللہ کی رحمت سمجھنا چاہیے مومن کو. کافر کے لیے برائے عذاب ہے, مومن کے لیے نہیں ہے. آپ تک لائی موج رنج و غم, آپ تک لائی موج رنج و غم, اس پہ قربان کرو. ارشاد فرمایا کہ چاہے ظاہری غم ہو یا باطنی غم ہو, بعض دفعہ ظاہری غم ہوتے ہیں, جیسے کوئی دشمن پیچھے لگ گیا, کوئی ایذا پہنچانے والا لگ گیا, تو وہ غموں کے طوفان میں رہتا ہے. لیکن غموں کے اس طوفان پر جو اللہ تک پہنچا دے سینکڑوں ساحل جنہوں نے یہ غم نہیں دیکھا, قربان کر دیں تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اس غم نے اس کو اللہ تک پہنچا دیا. اسی طرح اللہ کے راستے میں غم اٹھا کر مجاہدات کیے, تقویٰ کا غم اٹھایا, اللہ کو ناراض نہ کرنے کے لیے اپنے دل کی حرام آرزوؤں کا خون کر دیا, لیکن اللہ کو ناراض نہیں کیا. جیسے ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی اس پر شاہد ہے, تو اس پر سینکڑوں وہ ساحل جنہوں نے یہ غم کا طوفان نہیں دیکھا, وہ اس پر قربان ہو جائیں تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا. اس لیے ان غموں سے گھبرانا نہیں چاہیے, کیونکہ آپ تک لائی جو موج رنج و غم, اللہ تک پہنچانے والی موج رنج و غم, یہی موج رنج و غم تک اللہ تک پہنچاتی ہے. کہ اگر کسی کو یہ حاصل نہیں ہے اور وہ غم نہیں اٹھاتا, اور اپنی مرضیات پر عمل کرتا ہے، کسی اللہ والے کے مشوروں پر عمل کر کے اپنے نفس کو نہیں مٹاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو سامنے نہیں رکھتا، تو اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. اس پہ قربان سینکڑوں ساحل ہوئے، یعنی طوفان میں ہلچل مچی ہوتی ہے، آدمی تلاطم میں گھرا ہوا ہوتا ہے کہ کہیں میری کشتی ڈوب نہ جائے، لیکن جو ساحل پہ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے طوفان کا غم دیکھا ہی نہیں ہے، تو ان کو خبر ہی نہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا کیا مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں اور کیا کیا لذتیں حاصل ہوتی ہیں، ان کو اس کی خبر ہی نہیں. تو ایسے غم کے طوفان پر پورے سکون کے ساحل فدا ہو جائیں تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اللہ کے راستے میں ایک کانٹا چبھنے کی عظمت. حضرت والا نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ کے راستے کے غم میں ایک کانٹا چبھ جائے، اللہ کے راستے کے غم سے مراد یہ ہے کہ ابھی لوگ باتیں بھی بناتے ہیں، کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں، اور بھی کوئی تکالیف آ جاتی ہیں اللہ کے راستے میں چلنے میں، تو ایک طرف تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے محبوب ہستیاں اور ان کی بھی سردار ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر تکالیف آئیں، کس قدر مجاہدات آپ نے کیے. تو تکالیف جب انبیاء کو آ سکتی ہیں تو ایک ہم تو ادنا سے ادنا امتی ہیں، ہم کو تکلیف آ جائے تو کیا ایسی بات ہے. تو فرمایا کہ اللہ کے راستے کے غم میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے اور ساری دنیا کے پھول اس کو سلام یا گارڈ آف آنر پیش کریں تو اس کانٹے کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اللہ کے راستے کا کانٹا اتنا قیمتی ہے. اللہ کے راستے میں ایک غم پہنچ جائے اور اللہ کے راستے کا کوئی ایک غم اٹھا لے تو ساری دنیا کی خوشیاں اگر اسے سلام احترامی پیش کریں تو اس غم کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس غم نے اس کو اللہ تعالیٰ تک پہنچایا ہے. اور جو بے غم تھے اور جو اپنی خوشیوں میں اور دنیاوی لذتوں میں مست تھے، گویا ساحل پہ بیٹھے ہوئے جیسے لوگ مرنڈا پیتے رہتے ہیں، ان کا وہ حال تھا، انہیں خبر بھی نہیں تھی کہ اللہ کے راستے میں اور سمندر کے اندر جانے میں کتنی مشقتیں ہیں اور کتنی لذتیں ہیں اور ان مجاہدات میں کیا کیا حاصل ہوتا ہے. وہ اس مرنڈا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو بہت بڑی نعمت حاصل ہے، لیکن وہ اہل اللہ جو غم کے سمندر میں اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں ان کی خوشیوں کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. طائف صاحب کا شعر ہے، یادِ شوق ہے کٹھن لیکن منزلوں کا سکون ہے اس میں. یادِ شوق ہے کٹھن لیکن یادِ شوق ہے کٹھن لیکن یادِ شوق ہے کٹھن لیکن منزلوں کا اور شوق یعنی اللہ کی محبت کا راستہ اگر زیادہ معنی راستہ اور شوق معنی عشق و محبت یعنی اللہ کی محبت کا راستہ اگرچہ مشکل ہے لیکن منزلوں کا سکون ہے اس میں. کیا ہی عمدہ شعر ہے، حضرت والا کا فیض ہے، لیکن ابھی تو راستہ چلنا شروع کیا ہے، لیکن آگے آنے والی منزلوں کا سکون ابھی سے اس زیادہ شوق سے شروع ہو گیا. منزلوں کا سکون ہے اس میں، اس لیے غم عزیز رکھتا ہوں. منزلوں کا سکون ہے اس میں، اس لیے غم عزیز رکھتا ہوں. غم کو میں اس لیے محبوب رکھتا ہوں، اللہ کے راستے کے غم کو، اللہ کے راستے کے مجاہدہ کرنے کو اور اللہ کے راستے میں اپنی آرزوؤں کا خون کرنے کو اس لیے عزیز رکھتا ہوں. میری خوشیوں کا خون ہے اس میں، اس لیے غم عزیز رکھتا ہوں، میری خوشیوں کا خون ہے اس میں. اپنی ذات اور دنیاوی اغراض کے لیے جو میری خوشیاں تھیں اور جب ان کا خون ہو گیا، اس لیے مجھے یہ غم عزیز ہے کہ ان خوشیوں ہی سے یہ غم ملا ہے، اور انہی خوشیوں کو مار دینے اور فنا کر دینے سے مجھے یہ غم کی عظیم الشان دولت یعنی اللہ تعالیٰ کے غم کی عظیم الشان دولت نصیب ہوئی، جو سلطنت حق تقلیم کے بدلے بھی میں نہ دوں. یہ حضرت والا رحمہ اللہ کا عجیب و غریب شعر ہے. یہی شعر سب سے پہلے ہوا تھا، حضرت کی ڈائری میں لکھا ہوا ملا تھا. میں نے حضرت والا کو دکھایا تو پھر اور باقی اشعار ہوئے. اشعار تو پہلے بھی تھے اور بھی پہلے ہی کے ہیں، مگر مختلف جگہوں پر تھے، ان کو تلاش کیا تو مزید ملتے گئے. درد عشق حاصل کرو، درد عشق حاصل کرو،
لاکھ تم عالم ہوئے فاضل ہوئے لاکھ تم عالم ہوئے فاضل ہوئے درد عشق حق تم حاصل کرو لاکھ تم عالم ہوئے فاضل ہوئے.
فرمایا کہ جب علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے دورہ حدیث کے طلباء کو حدیث پاک پڑھائی تو اپنے خاص شاگرد عبداللہ شجاع آبادی سے فرمایا کہ مولوی صاحب آج آپ عالم ہو گئے لیکن علم کی روح جب حاصل ہوگی کہ کم سے کم 6 مہینے کسی اللہ والے کی جوتیوں میں جا کے پڑ جاؤ. ان کی جوتیوں کے ذرات بادشاہوں کے تاج کے موتیوں سے بھی افضل ہیں. تو وہی حضرت والا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی محبت حاصل کرو. لاکھ تم عالم ہو گئے فاضل ہو گئے متخصص فی الفقہ ہو گئے متخصص فی الحدیث ہو گئے اور عالم بن گئے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی پہچان کا ایک راستہ تو مل گیا. اللہ نے بتا دیا کہ ہم اس راستے سے چلیں گے لیکن کسی رہبر کے پیچھے چلو تب تم اس راستے پر اللہ کی محبت پا سکو گے. اسی کو علامہ صاحب نے اپنے پند نامے میں فرماتے ہیں دامن رہبر بغیر و پس بیا. یعنی اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو کسی رہبر کا دامن پکڑ لو اور اس کے پیچھے پیچھے چلو. راستہ آسان ہے. جیسے یہاں سے کوئی حیدرآباد جانا چاہتا ہے یا کوئٹہ جانا چاہتا ہے راستے کا پتہ نہیں بغیر رہبر کے چل دیتا ہے بجائے کوئٹہ پہنچنے کے لاہور پہنچ جائے. اس لیے کسی نہ کسی کو رہبر بنانا پڑے گا چاہے راستے میں کسی سے پوچھ پاچھ کے جائے بغیر رہبر کے نہیں جا سکتا. اسی لیے تو حضرت والا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد حاصل کرو تب صحیح معنوں میں تم عالم ہوگے ورنہ عالم حروف تو رہو گے حروف اور نقوش کے عالم رہو گے. حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ثانی تھے حضرت والا کی فنایت تھی کہ حضرت والا فرماتے تھے کہ میرا تو حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پیر بھائیوں جیسا تعلق تھا کیونکہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نے میرے شیخ اول حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب سے اصلاحی تعلق کیا تھا. حضرت والا نے فرمایا کہ میں حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب سے چھیڑ چھاڑ بھی کیا کرتا تھا. تو مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جیسے آپ نے پڑھا یغضوا من ابصارہم کہ نگاہوں کو نیچی رکھو تو ابھی آپ اس کے عالم نہیں ہوئے ابھی آپ کو نقوش حاصل ہو گئے علم کے حروف حاصل ہو گئے. ہاں جب اس کا موقع آئے یغضوا من ابصارہم سامنے کوئی حسین شکل آ جائے اس وقت نگاہ نیچی کر لی تو اب تم عالم ہوئے. اس سے پہلے عالم نہیں تھے صرف حروف یاد تھے. جیسے حضرت والا نے فرمایا کہ پہلے طالب علم کا مطلب تھا طالب علم و عمل کہ علم اور عمل کا طالب یہ عمل کے لیے علم حاصل کر رہا ہے. اب آج کل اس لیے علم حاصل کرتے ہیں کہ صاحب نسبت بزرگوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے. ہم خود ہی بخاری پڑھے ہوئے ہیں لیکن یہ دیکھو کہ بخاری پر تمہارا عمل کتنا ہے اور تم نے جو کچھ پڑھا ہے اس پر تمہارا کتنا عمل ہے. علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام غزالی رحمہ اللہ کتنی بڑی شخصیت ہیں لیکن بڑے تو بعد میں ہوئے پہلے وہ بھی یہی فرمایا کرتے تھے کہ کیا ضرورت ہے ہم نے علم دین پڑھ لیا کسی شیخ سے تعلق کرنے کی کیا ضرورت ہے. وہ اپنا کتابوں کے مطالعے میں مصروف رہتے تھے. جب ایک عمر کے گزر جانے کے بعد پتہ چلا کہ میرے پاس جو علم ہے اس پر عمل کی ویسی توفیق تو ہے نہیں تب امام غزالی نے شیخ وقت سے تعلق قائم کیا. اس کے بعد امام غزالی ہوئے ورنہ کوئی جانتا نہیں تھا کہ کون غزالی تھا اور کہاں مر گیا. تو جس کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ اہل اللہ کی جوتیوں کے صدقے میں ملا ہے. علم دین بہت بڑی نعمت ہے کہ صحیح راستے پر آدمی قائم رہتا ہے لیکن اس پر عمل کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت بہت ضروری ہے. جتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے اس سے زیادہ ضروری صحبت اہل اللہ ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یک زمانے صحبت با اولیاء جس نے پائی ہے وہی کامل ہوئے. یک زمانے کا مطلب ہے کہ اہل اللہ کے ساتھ ایک لمحہ یا تھوڑا سا وقت کی صحبت صحبت اہل اللہ کا ایک لمحہ جس نے پا لیا وہی کامل ہوئے ہیں. جنہوں نے اللہ والوں کی صحبت نہیں اٹھائی اور اپنے ذاتی علم پر اور اپنی ذاتی محنت و مشقتوں پر بھروسہ کیا اس میں کوئی قادیانی ہو گیا ایسے لوگ گمراہ ہو گئے. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جتنے لوگ گمراہ ہوئے ہیں یہ سب پڑھے لکھے لوگ تھے. اپنا مطالعہ بھی کیا تھا لیکن صحبت حاصل نہیں کی تھی. اس لیے نئے فتنے کے بانی ہو گئے اور لعنت کا طوق لے کے چلے گئے. تو مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ شروع میں تو مفتی اعظم نہیں تھے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے, لیکن حضرت تھانوی نے ان کے لیے بہت پہلے سے بشارت دے دی تھی. مفتی اعظم پاکستان مولانا شاہ راو الحق صاحب اور بہت سے مریدوں کے لیے حضرت تھانوی کی بہت بشارتیں ہیں. تو مفتی صاحب نے حضرت تھانوی سے پوچھا کہ حضرت یہ شعر یک زمانے صحبت با اولیا بے طرز صد سال طاعت بیریا, یعنی اللہ والوں کی صحبت میں گزرے ہوئے چند لمحات ایک سو سال کی بیریا عبادت یعنی اخلاص والی عبادت سے بھی بڑھ کے ہیں. تو مفتی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کیا یہ صحیح ہے؟ یعنی حضرت تھانوی نے فرمایا کہ مفتی صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ مبالغہ ہے, شاعر نے کم کہا ہے, بلکہ شاعر نے کم کہا ہے, شاعر کو یوں کہنا چاہیے یک زمانے صحبت با اولیا بہتر از لکھ سالہ طاعت بیریا, کہ اہل اللہ کے ایک زمانہ یا ایک لمحے کی صحبت لاکھ سال عبادت سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اہل اللہ کی صحبت سے حسن خاتمہ کی بشارت ہے. یہ حضرت والا نے بخاری شریف سے ثابت کیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اہل اللہ کی صحبت کا سب سے بڑا فائدہ حسن خاتمہ ہے. یہ خاتمہ سب کا ایمان پر ہوتا ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے دل میں یہ آتا تھا کہ یہ تو حضرت تھانوی کا قول ہے, لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے, اس کی کوئی دلیل لاؤ. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ دلیل ڈالی. یہ متفق علیہ حدیث ہے, صلات من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان, اور اس کے اندر اس کا یہ جز ہے, ومن احب عبد اللہ یحبہ الا اللہ, کہ ایمان پر خاتمے کی تین علامات ہیں, اس میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ کسی سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے تو حلاوت ایمانی قلب میں داخل ہو جاتی ہے. اور فرمایا کہ للہیت والی یعنی اللہ والی محبت شیخ سے زیادہ کسی اور سے ہوتی ہی نہیں ہے, کہ آدمی جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس سے یہ ثابت ہوا کہ جب قلب میں حلاوت ایمانی داخل ہو جاتی ہے کامل ایمان پر خاتمہ ہوگا. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, وقد ورد ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا ففیہ اشارت الى بشارت حسن الخاتمہ له خاتمتی له, ایمان کی یہ مٹھاس جس کے دل میں ایک دفعہ داخل ہو گئی پھر وہ کبھی نہیں نکلتی, یہ شاہی عطیہ ہے, شاہی عطیہ دے کے واپس نہیں لیا جاتا, اور جب نکلے گی نہیں تو مرتے وقت بھی ایمان کے ساتھ ایمان ساتھ لے کے جائے گا. حضرت والا نے فرمایا کہ اپنے بزرگوں کے قول کو اللہ تعالیٰ مجھ سے مدلل بالنص بالحدیث اور قرآن کرا رہے ہیں. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی عمل دیکھا کہ جب حضرت والا الہ آباد تشریف لے گئے تھے, ایک تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام محبت سے لیتے تھے کہ جب نام لیتے تھے حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے, اور زندوں میں مولانا شاہ محمد احمد صاحب کا تذکرہ ایسی محبت سے فرماتے تھے کہ کسی اور کا تذکرہ اس محبت سے نہیں فرماتے تھے. تو میں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ جب تک میں زیارت نہ کر لوں اس وقت تک نہ مجھے موت دیجیے نہ مولانا کو موت دیجیے. حضرت والا اتنی تعریف فرماتے تھے, ان کے انتقال سے ایک سال پہلے اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی اور حضرت والا کے ساتھ حضرت مولانا کی زیارت خدمت میں حاضری ہوئی, زیارت بھی ہو گئی, پھر ایک سال کے بعد حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب کا انتقال ہوا. حضرت والا وہاں تشریف لے گئے جہاں مولانا شاہ محمد احمد صاحب کا گھر تھا, اس سے کچھ فاصلے پر مولانا کے خلیفہ کا گھر تھا, دو منٹ کا فاصلہ ہوگا, مغرب کا وقت ہونے والا تھا اور مسجد قریب تھی. مولانا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے خود ہی خود تشریف لاتے تھے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دو باتیں کرنے کے بعد فرمایا کہ چلو بھائی مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت ابھی تین منٹ کے بعد تو اذان ہونے والی ہے اور مولانا خود ہی یہاں تشریف لائیں گے. میں نے حضرت والا کی بیماری اور ذوف کی وجہ سے ایسا کہا, کیونکہ دو منٹ جانے کے لگتے اور ایک منٹ وہاں ٹھہرنے کو ملتا. حضرت والا نے فرمایا کہ کیا تم ایک منٹ کو معمولی سمجھتے ہو؟ میں تو ایک منٹ کو لاکھوں عبادت سے افضل سمجھتا ہوں. پھر حضرت والا وہاں تشریف لے گئے اور پھر حضرت مولانا کے ساتھ ہی مسجد واپس آئے. آشنائے درد جانے سوختہ دیکھ کر رندوں میں ہم شامل ہوئے, آشنائے درد جانے سوختہ جانے سوختہ معنی اللہ کے عشق میں جلی بھنی جان. جو لوگ جانے سوختہ کے درد سے آشنا تھے یا جس اللہ والے کا دل اللہ کی محبت میں جل رہا ہے اس سے آشنا لوگ یا اس سے جان پہچان رکھنے والے لوگوں کے حالات جب ہم نے دیکھے تو سوچا کہ جب ان کا یہ حال ہے تو اس جانے سوختہ یعنی اس اللہ والے کا کیا حال ہوگا, تو ہم بھی رندوں میں شامل ہو گئے, یعنی ہم بھی اللہ والوں کے عاشقوں میں شامل ہو گئے.
آشنائے درد جانے سوختہ ایک کر رندوں میں ہم شامل ہوئے,
یعنی جو جان اللہ تعالیٰ کی محبت میں جل رہی ہے اللہ کے لیے بے قرار ہے, اس کی پہچان رکھنے والے ان پر فدا ہوتے ہیں, ان کے حالات کیسے بلند ہوتے ہیں. جب ہم نے ان فدا ہونے والوں کو دیکھا کہ یہ جان سوختہ کے درد آشنا ہے, جب ان کے حالات اتنے بلند ہیں تو اس جان سوختہ یا اس جلی بھنی جان کے کیا حالات ہوں گے. ان آشناؤں یا ان کے جاننے والوں کے حالات کو دیکھ کر ہم بھی اللہ تعالیٰ کے عاشقوں میں اور اللہ تعالیٰ کی محبت سیکھنے والوں میں شامل ہو گئے.
اختر بسم اللہ تم باتیں سنو, اختر بسم اللہ تم باتیں سنو, جی اٹھو گے تم اگر مل ہوئے, جی اٹھو گے تم اگر مل ہوئے.
فرمایا گیا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا تھا کہ بسمل کے معنی ویسے تو عام طور پر سب سمجھتے ہیں, بے چین بے قرار ہر وقت تڑپ رکھنے والا. حضرت والا نے فرمایا تھا کہ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ جب بسم اللہ کہہ کر مرغ کو ذبح کر دیا جاتا ہے تو وہ خون میں لت پت تڑپتا رہتا ہے. برسر مقتو گر صد خندق است, پیش درد من مزاح مطلق است, یعنی جس کا سر کٹ گیا ہو اس کے راستے میں سینکڑوں خندقیں بھی مزاح کی حیثیت رکھتی ہیں, لیکن جو اللہ کے راستے میں بسمل ہوتا ہے اس کو خود بھی نئی زندگی عطا ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ رہنے والوں کو بھی عطا ہوتی ہے. اختر بسمل کی تم باتیں سنو, اگرچہ بسمل ہوں تم میری درد محبت کی باتیں تو سنو, تم بھی جی اٹھو گے, تمہیں بھی ایک نئی زندگی عطا ہو جائے گی. کسی اللہ والے کی درد دل کی باتیں سننے یا اس کے قریب بیٹھنے سے تم بھی اسی طرح بسمل ہو جاؤ گے. برسر مقتو گر صد خندق است, مولانا رومی کا یہ شعر حضرت والا ہی سے سنا تھا. مقتو معنی قطع کیا ہوا, کاٹا ہوا, جس کا سر کاٹا ہوا ہو اگر ملک کو ذبح کر دو تو خندق کیا چیز ہے. اسی طرح جو اللہ کی محبت میں بسمل ہو گیا, جس کو وہ درد حاصل ہو گیا, وہ ایسا بسمل ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کے راستے کے مجاہدات کوئی حیثیت نہیں رکھتے. حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی اللہ والے کی باتیں سن لو تو تم بھی ایسے ہی بسمل ہو جاؤ گے, اللہ کے راستے کے تمام مجاہدات تمہیں بالکل ایسے معلوم ہوں گے کہ مچھر کا ایک پر بھی نہیں معلوم ہوگا.
اختر بسمل کی تم باتیں سنو, اختر بسمل کی تم باتیں سنو, جی اٹھو گے تم اگر بسمل ہوئے, جی اٹھو گے تم اگر بسمل ہوئے. سینکڑوں غم سے میری کو نجا, جو تمہارے درد کے حامل,
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت کا درد عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ کے راستے میں جو مجاہدات اور تکالیف تھوڑی بہت ہیں ان کو خوشی خوشی برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, بلکہ ان مجاہدات پر ہم خدا تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے والے بن جائیں. جیسا کہ حضرت کا یہ شعر ہے کہ آپ تک لائی جو موج رنج و غم, اس پہ قربان سینکڑوں ساحل ہیں. اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف آ جائے اس تکلیف کو اٹھا کر اللہ پر احسان نہیں جتانا چاہیے, لوگوں پر احسان نہیں جتانا چاہیے, شیخ پر احسان نہیں جتانا چاہیے کہ ہم ایسے ایسے چل رہے ہیں, بلکہ اللہ کا احسان ماننا چاہیے, شیخ کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ کی مہربانی سے اور شیخ کی توجہات اور فیض اور دعاؤں سے ہم اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں اور ان تکالیف کو صبر کے ساتھ ہم تحمل کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ کی مہربانی ہے جو آپ نے ہمیں اپنے راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بھی کام نیک کام ہو جائے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوا, باقی جو برے کام ہم کرتے رہتے ہیں اس پر جو ہے وہ یہ جاننا چاہیے کہ یہ ہمارے اپنے نفس کی شرارت ہے، ہمارے اپنے نفس کی حرارت ہے، نفس کے کام ہے یہ ذلیل کرانے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اور یہ ایک ہی زندگی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات عالی پر پورا پورا فدا کرنے کی توفیق دے. ہوتا یہی ہے کہ ہم اچھی غذا کھاتے ہیں، بادام دودھ اور مقوی غذائیں کھاتے ہیں، لیکن ساتھ میں گناہوں کا زہر بھی کھاتے رہتے ہیں، گناہ نہیں چھوڑتے. اس کی وجہ سے ہمارے یہ نیک اعمال کے ثمرات بھی نہیں ملتے. اور یہ بات بہت کم بیان کی جاتی ہے، میں سنتا رہتا ہوں. ابھی کچھ دن پہلے ہمارے مسجد میں، یہاں مسجد اشرف میں، ایک بڑے عالم ہیں، یہاں مدرسے میں پڑھاتے ہیں، وہ تبلیغی جماعت سے خطاب کر رہے تھے. تو اچانک انہوں نے یہ بات کہی، دیکھو بزرگوں سے تعلق کا یہ فائدہ ہے اور یہ ثمرہ ہے. کہ میں نے بھی کان لگا دیے کہ کیا بات کر رہے ہیں. یہ بات فرما رہے تھے کہ ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، بہت سی نیکیاں کرتے ہیں، لیکن وہ ثمرات ہمیں نہیں ملتے. جو اللہ والے اللہ کے راستے کی لذت کو بیان کرتے ہیں، قلب کی لذت کو بیان کرتے ہیں، تو لیکن ہم تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، صدقات بھی دے رہے ہیں، سارے نیک کام کر رہے ہیں، مگر وہ لذت تو ہمیں حاصل ہی نہیں ہے، وہ بات تو ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتی، کیا بات ہے. تو یہی میرے یہاں میرے کان لگ گئے، کیونکہ جو میرے شیخ کا غم تھا وہ ویسا تو خال خال بھی نہیں نظر آتا، لیکن ایک ذرہ ہی صحیح، مجھے بھی یہی غم لگا رہتا ہے اپنے شیخ کی جوتیوں کے صدقے، کہ جو بات اصل بیان کرنے والی ہے وہ بیان نہیں ہوتی، ممبروں سے بیان نہیں ہوتی، کہ ہم گناہوں کو نہیں چھوڑتے، گناہ سے توبہ نہیں کرتے. ایک طرف نماز ہے، تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت بھی ہے، صدقات و خیرات بھی ہیں، بار بار حرمین شریفین کی حاضری بھی ہے، لیکن گناہ نہیں چھوڑ رہے، موویاں بھی بنوا رہے ہیں، اور مخلوط اجتماع میں عورتوں کے ساتھ مل جل کے اللہ گلہ بھی ہو رہا ہے. زیادہ سے زیادہ اتنا ہے کہ بھئی کہہ دیتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ پردہ کرتے ہیں، اور یہاں تو آپ کے یہاں پردہ نہیں، وہ کہتے ہیں ہم آپ کے ٹیبل ایک کونے میں لگوا دیتے ہیں، آپ وہاں بیٹھ جائیے گا. اپنے آپ کو ذلیل کرنا، داڑھی اور ٹوپی کے ساتھ اپنے کو ذلیل کرنا ہے یہ. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ وہ آدمی ذلیل ہو جاتا ہے، یا اللہ کے راستے کا یہ ذرہ برابر بھی نہیں سمجھتا اللہ کے راستے کو، جائز ہی نہیں ہے. فتویٰ بھی اسی پر ہے، لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المحظور، کہ ایسی جگہ جانا جائز نہیں جہاں نافرمانی اللہ تعالیٰ کی ہو رہی ہو. تو کیوں صاحب، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری بدماشیوں پہ مہر لگا دیں، کہ داڑھی والے صاحب بھی، مولانا صاحب بھی ہمارے آئے تھے، انہوں نے تو کچھ کہا نہیں، آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں کہ ہم مووی بنا رہے ہیں تو مخلوط اجتماع کر رہے ہیں؟ تو مجبوری ہے ہماری، بھائی ہال ایسا ہی ہے، یوں ہے وہ ہے. کوئی مووی بنانے کھڑا ہو گیا تو میزبان سے کہا کہ بھائی آپ نے تو کہا تھا مووی نہیں بنے گی. ہاں وہ اصل میں لڑکی والے ہیں نا، وہ نہیں مانتے، ہم تو نہیں بنا رہے. ارے بھائی آپ کے ذمے فرض ہے کہ منکرات کو روکنا، وہاں کیسے وہ بنا رہے ہیں؟ آپ نے پہلے ہی کیوں نہیں طے کر لیا ان سے؟ غرض یہ کہ اللہ کے راستے میں ہمت کی ضرورت ہوتی ہے بھائی، اور بعض رشتہ دار ناراض بھی ہو جاتے ہیں. تو وہی بات ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ اصول ہے کہ مخلوق کی اطاعت خالق کی نافرمانی میں جائز نہیں ہے. اگر کوئی حاکم بھی، بڑے سے بڑا حاکم بھی، اگر اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو اس کی اطاعت کرنا جائز نہیں، ورنہ تو حاکموں کی اطاعت کرنا ضروری ہے، فرض ہے ہمارے دین میں، ملکی قوانین پر چلنا فرض ہے. یہ نہیں ہے کہ ٹریفک لائٹ بند ہے اور آپ دندناتے چلے جا رہے ہیں کہ ادھر بھی کوئی نہیں ادھر بھی کوئی نہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ بات نہیں ہے. قانون کی پابندی کی طرح کرنی چاہیے، قانونی طریقے سے کرنی چاہیے. کوئی ہے یا نہیں ہے، سرخ روشنی کا مطلب ہے آپ رکے رہیں تو آپ رکے رہیں، یہ تو ہے قانون کی پابندی. اور آپ کے اوپر تو قانون نے ہی چھوڑ دیا کہ آپ اپنی ثوابدید پر چلتے رہیں، اگر کوئی ٹریفک نہ ہو تو آپ نکل جائیں. تو یہ تو بغیر ٹریفک لائٹ کے بھی ہو سکتا ہے، ہر آدمی اسی طرح کر رہا ہے. ٹریفک لائٹ کو کوئی سمجھتا ہی نہیں کہ کوئی چیز ہے، دیکھا روڈ خالی ہے نکل گئے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو ہمارا دین تو اتنا قانون کی پابندی سکھاتا ہے، لیکن جہاں اتنی قانون کی پابندی سکھاتا ہے تو اللہ کا قانون پھر کس قدر قیمتی ہوگا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں جو ہے کسی مخلوق کی اطاعت، چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، ان کی بھی اطاعت جائز نہیں ہے. کیونکہ کل قیامت کے دن نہ تو ماں باپ ہمارے کام آئیں گے، نہ ہماری اولاد کام آئے گی، نہ ہمارے یہ رئیس رشتے دار کام آئیں گے. ان سے تعلق ہم نے بنایا خدا کو ناراض کر کے، تو یہ ہمارے لیے بڑے گھاٹے کا سودا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. اور یہ میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ بعض لوگ جڑتے بھی ہیں اور نیک کام بھی کرتے ہیں، دینی ذہن بھی ہے ماشاءاللہ، لیکن وہی بات ہے کہ یہ موبائلوں نے اور یہ کیبلوں نے جو ہے ایسا برباد کر دیا ہے کہ مختلف بہانوں سے اس کا استعمال کرتے ہیں اور اس سے اوائڈ نہیں کرتے. صرف ضرورت شدیدہ کا کام اس سے لے لیا جائے، ورنہ اس کو ذرا بھی فضول کام میں استعمال کیا یا ادھر ادھر معلومات کے بہانے استعمال کیا تو گناہوں میں ابتلا ہو ہی جاتا ہے، ہو ہی جاتا ہے، بچتا نہیں آدمی. اور پھر عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے کہ زندگی ایک ہی بار ملی ہے، اس کو ہم پورے 100% اللہ پر فدا کر دیں. اور زندگی کو فدا کرنے کا حق ہی اللہ ہی کا ہے کہ ہم اس کو اللہ ہی پر فدا کریں. ہمارے حضرت کا ایک شعر ہے، اہل دل آکس کے حق را دل دہت، دل دہت اورا کے دل رامی دہت. فرماتے فارسی شعر ہے، اور یہ ایسا شعر ہے کہ علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ شعر پڑھا تو فرمایا کہ میں موصوف سے اس قدر مجھے عقیدت ہو گئی جس کا میں بیان نہیں کر سکتا. اور بعض لوگوں نے اس کو مولانا رومی کا شعر سمجھا. بہرحال ہمارے حضرت کے جو اشعار ہیں وہ بھی مولانا رومی رحمہ اللہ سے کسی طرح کم نہیں ہے. تو غرض یہ کہ حضرت فرماتے ہیں کہ اہل دل آکس کے حق را دل دہت. اہل دل انہی لوگوں کو کہا جاتا ہے، وہی لوگ ہوتے ہیں کہ حق را دل دہت، وہ حق کو ہی یعنی حق تعالی شانہ کو اپنا دل دیتے ہیں، کسی غیر کو اپنا دل نہیں دیتے، دل اللہ کے لیے ہے. اہل دل آکس کے حق را دل دہت، دل دہت اورا کے دل رامی نہیں دہت. دل اس کو دل دینے والے کو اپنا دل دیتے ہیں، اپنا دل اللہ نے بنایا ہے، اس کو فدا کرنے کا حق اللہ ہی پر ہے کہ اللہ ہی پر اس کو فدا کیا جائے، کسی غیر پر فدا نہ کیا جائے. تو یہ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دو دل نہیں دیا، ایک ہی دل دیا ہے. دو دل نہیں دیے کہ وہ ایک دل تو اللہ کو دے دے اور ایک دل نفس و شیطان کو دے دے. تو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ہینکی پینکی مت کرو کہ کہیں ادھر کو لڑک گئے کہیں ادھر لڑک گئے، بلکہ اللہ پر صدق دل سے اپنا دل اللہ پر فدا کریں. اور اس کے لیے ہم کسی اللہ والے کو تلاش کریں اور اللہ والے کی صحبت اٹھائیں اور اس سے مشورہ لیا کریں. گناہوں کی عادت ہو خدا نخواستہ تو مشورہ لیا کریں تنہائی میں یا لکھ کر کہ ہمارے اندر یہ عادت نہیں چھوٹ رہی ہے، اس کی تدبیر کچھ بتلاؤ. تو وہ انشاءاللہ تدبیر بھی بتلائے گا اور اس تدبیر میں اللہ کی تائید ہوگی اور اس کی دعائیں بھی شامل ہوں گی. تو انشاءاللہ اس طرح آہستہ آہستہ کام بنتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إله العالمين ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ اب تک جو غفلت ہو گئی، اے اللہ ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ ہماری غفلت کو بھی معاف فرما دے، گناہوں کو بھی معاف فرما دے، غفلت کو بھی معاف فرما دے، اور ہم کو اے اللہ اپنی ذات عالی سے ایسا چپکا لے کہ ساری کائنات کی گمراہ کن ایجنسیاں بھی ہمیں اپنی طرف کھینچیں. تو اے اللہ آپ کی آغوش رحمت سے ہمیں جدا نہ کر سکیں. اے اللہ اپنی آغوش رحمت سے ہمیں چپکا لیجئے، اللہ اپنی رحمت کی گود میں ہمیں لے لیجئے. اے اللہ اللہم باقیتن کواقیت الولید. اے اللہ ماں جس طرح اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے، اے اللہ آپ اپنے بندوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہمیں نفس و شیطان کے راستے پر چلنے سے بچا لیجئے اور اپنے راستے اپنے نشانوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو جذب فرما لیجئے، بغیر جذب کے آپ کا راستہ طے نہیں ہو سکتا. اے اللہ ہمیں اپنے جذب کرم کی بھیک دے دیجئے. اے اللہ اپنے جذب کرم کی بھیک دے دیجئے. اے اللہ اپنے جذب کرم کی بھیک عطا فرما دیجئے اور ہم سب کو، ہماری اولادوں کو اور ہمارے رشتے داروں کو اور تمام مسلمانوں کو اے اللہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا انتہا عطا فرما دے، ایسا ایمان یقین عطا فرما دے کہ ہم ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں، بلکہ ہر ہر لمحہ ہم آپ پر جی جان سے فدا ہو جائیں، سو سو جان سے ہم آپ پر فدا ہو جائیں۔ اے اللہ ہم سب کو ایسا ایمان و یقین نصیب فرما، اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما، اور ہماری اور ہر مسلمان کی روزی میں خوب برکت اور خوب وسعت خوب کشادگی عطا فرما، اور اللہ ایسے مال کو نیک کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، صحیح طریقے سے خرچ کی توفیق عطا فرما۔ ہم مفتون مال سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں وہ مال جس سے ہم فتنے میں پڑ جائیں، اے اللہ ہمیں ہم اس سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو خوب برکت عطا فرما، رحمتوں کا نزول فرما، برکتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے ان کو نیک صالح اللہ والے محبت والے ایثار و قربانی والے رشتے عطا فرما، جن خاندانوں میں آپس میں جھگڑے ہیں اے اللہ ان کو آپس میں نیک گمانی عطا فرما، آپس میں محبت اور التفات اور اتفاق نصیب فرما، اتحاد نصیب فرما، ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ ہمارے مشائخ کو درجات قرب بے انتہا عطا فرما، ان کے درجے بہت بہت بلند فرما۔ ہمارے موجودہ شیخ شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا، اور ہماری پیرانی صاحبہ مدظ اللہ، اور حضرت والا کے صاحبزادے اور سارے خاندان، اور سارے معاونین خدام احباب و کرام، اور تمام اہل بنگلہ دیش پر، اور ہم پر، اور سارے عالم کے مسلمانوں پر اللہ اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما، اللہ رحمتوں کی بارش فرما، برکتوں کی بارش فرما، ہماری جامعہ کی جلد از جلد تکمیل فرما، جہاں جہاں دنیا میں اے اللہ دین کے مدارس کام کر رہے ہیں اے اللہ ان کی مدد و نصرت فرما، مال سے بھی نصرت فرما، اور بدن سے جسمانی محنت سے بھی مدد فرما، دعاؤں سے بھی مدد فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں دین کے کام ہو رہے ہیں، تبلیغی جماعت ہو، مدارس ہوں، خانقاہیں ہوں، یا قرآن پاک کے سکھانے کے ادارے ہوں، غرض جس قسم کی بھی دینی خدمت جو اہل حق کر رہے ہیں، اے اللہ سب کی غیب سے مدد و نصرت فرما، اور سب کی غیب سے حفاظت فرما، ہر شر اور فتنے سے حفاظت فرما، سازشیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اے اللہ ان کی مدد و نصرت فرما، اور اے اللہ خصوصاً فلسطین کے اندر جہاں مسلمان بھوکے اور بیچارے ننگے اور بیمار ہیں اور زخمی ہیں اے اللہ، اور نقل مکانی پر مجبور کیے جا رہے ہیں اور نسل کشی ان کی جا رہی ہے، اے اللہ غیب سے زبردست مدد و نصرت نازل فرما، اللہ فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد و نصرت فرما، اے اللہ بہت جلد نصب نصرت فرما۔ اور جو مجاہدین دشمنان اسلام اور دشمنان مسلمان ہیں اور ان کی وہ باز نہیں آ رہے ہیں، اے اللہ جو جہاں جہاں یہ دشمن برسر پیکار ہیں اے اللہ ان کو زبردست شکست سے دوچار فرما، اے اللہ ان کو ذلتناک شکست فرما، اور اے اللہ ان کی طاقتوں کو چکنا چور فرما، ان کی طاقت کے نشے کو چکنا چور فرما، ان کو ذلیل و خوار کر دے، ان کے بیڑوں کو غرق کر دے، اے اللہ ان کے بیڑوں کو غرق کر دے، ان پر عذاب علیم نازل فرما، دردناک عذاب نازل فرما، ان کو کوڑی کر کے مار دے، ذلیل و خوار کر کے مار دے، اور اللہ ان کو ایسی شکست سے دوچار فرما کہ آئندہ کبھی مسلمان پر اور اسلام پر وہ بری نظر نہ اٹھائیں۔ اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو توفیق توبہ عطا فرما، اللہ ہم سب مسلمانوں کو دین پر پورا کامل فرما دے، پورا پورا کامل دین ہمیں عطا فرما، ہر گناہ کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ سے نفرت عطا فرما، دوری عطا فرما، اور نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما، پاکیزہ خیالات نصیب فرما، پاکیزہ زندگی نصیب فرما، ناپاک زندگی سے، گناہوں والی زندگی سے، اندھیروں سے اے اللہ میری میرے گھر والوں کی ہر مسلمان کی حفاظت فرما، انوارات ہی انوارات عطا فرما، سر تاپا ہم سب کو نور ہی نور بنا دے، اے اللہ سر تاپا ہم سب کو طاعت ہی طاعت بنا دے، 100% فرما برداروں میں اپنی شامل فرما لے۔ اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، اور جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ تمام بے اولادوں کو بھی صاحب نیک صالح اولاد بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ ہم میں سے جو بھائی بہن یا کوئی مسلمان جس پریشانی کا شکار ہو اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما، اس کے مسائل کو حل فرما، آسانیاں عطا فرما، مشکلات سے نجات عطا فرما، خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرما، غموں سے نجات عطا فرما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم برحمتك.
آمين اللهم آمين.